السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت چلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور انجینئر ہیں کارل سٹارلنگ. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. ماہرین سے سوال پوچھنے کے لیے اور ان کی رائے جاننے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 777 789، 0800 777 789. پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. افغان صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان کی مصروفیات اور دورے کی اہمیت، پاک افغان بزنس مواقع اور پناہ گزینوں کے معاملات، پاکستان انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے اجلاس میں شرکت کی تیاریوں میں مصروف، امکانات کا جائزہ لیں گے، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جاپان میں G20 سربراہ اجلاس سے ہٹ کر روس کے صدر اور بھارتی وزیر اعظم سے ملاقاتیں، اور آخر میں ہم جائزہ پیش کریں گے جہاں امریکہ میں 2020 یعنی 2020 کے صدارتی انتخابات کے لیے اب تک سامنے آنے والے ڈیموکریٹک امیدواروں میں مباحثے کا. تو یہ تھے ہمارے کچھ موضوعات جن پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ماہرین اور تجزیہ کار شامل ہیں، پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زمرد اوان، افغانستان کابل سے ہمارے ساتھ ہیں انیس الرحمان، اور یہاں امریکہ شکاگو سے ظفر بخاری صاحب. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید میں کہتی ہوں اور پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی جمعرات کے روز پاکستان کے سرکاری دورے پر پہنچے. آج ان کی مصروفیات میں لاہور کا دورہ بھی شامل رہا جہاں انہوں نے وزیر اعلیٰ، گورنر اور لاہور کے ایوان صنعت و تجارت کے ارکان سے ملاقاتیں کیں. وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ صدر غنی کی ملاقات میں افغان پاک تعلقات میں ایک نئے باب کی ابتدا پر اتفاق ہوا جس کی بنیاد باہمی اعتماد اور ہم آہنگی پر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کو فروغ دیتے ہوئے اپنے ملکوں کے لیے صورتحال کو بہتر بنایا جائے. پہلے سب سے میں آغاز کرتی ہوں بخاری صاحب سے. بخاری صاحب، پاکستان واہگہ سرحد کے ذریعے افغانستان کی مصنوعات کو بھارت پہنچانے کا راستہ تو دیتا ہے، لیکن افغانستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد کے فقدان کی وجہ سے جو باقاعدہ جسے فارمل اقتصادی تعلقات کہتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. کیا رکاوٹیں ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے سلسلے میں، اور اسے بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ ہمیشہ سولوشن یا حل پر زور دیتے ہیں؟
دیکھیں، اس میں پاکستان افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ دونوں ملکوں کا ایک دوسرے پر انحصار بھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ انٹر لنکڈ بھی ہے. تو جب ہم یہ دو چیزیں، اور خاص طور پہ جغرافیکل اور کلچرل سچویشن ایک ایسی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بڑا اسٹرانگ ڈیولپمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہ انفارچونیٹ سچویشن رہی ہے پاکستان کے ساتھ کہ افغانستان نے بہت سارے موقعوں پر پاکستان کا وہ ساتھ نہیں دیا انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جو کہ اس کو دینا چاہیے تھا. اور یہ سٹارٹ تو ہوتا ہے 1947 سے، لیکن خیر اتنا دور ہم نہیں جاتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہم اس کو صرف معاشی انداز سے دیکھیں تو افغانستان کی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے بے پناہ پاکستان سے یہ ٹرانزٹ جاتی ہے افغانستان کو، اور اسی طریقے سے افغانستان کی واپس آتی ہے پاکستان میں، اس سے ہوتی ہے پھر وہ انڈیا بھی چلی جاتی ہے. اب یہاں پر جو ایک سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سب سے بیسٹ سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر دونوں ملک صرف ایک سیکٹر کے اوپر اگر یہ توجہ دیں، اور وہ سیکٹر ہے کہ جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز کی جو پروڈکشن ہے وہ اپنے اپنے ہاتھ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے اس کا امپیکٹ بہت تیزی سے آئے گا، بلکہ ود ان 1 to 2 years اس کا امپیکٹ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ چینج ہو جائے گا. انفارچونیٹ سچویشن دونوں ملکوں کے ساتھ ایسی ہے کہ دونوں ملک ڈیپینڈنٹ ہیں ایون معمولی سے معمولی چیزیں بھی امپورٹ کرنے کے لیے انڈیا سے یا سراؤنڈنگ کنٹریز سے، اور اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کی اکانومی کے اوپر پڑتا ہے، خاص طور کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر، جہاں پر کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں اور امپورٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو اس میں جو پاکستان اور افغانستان میں جہاں پولیٹیکل لیول کے اوپر ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ میرا ذاتی یہ خیال یہ ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے ہندوستان کو جو بے پناہ کونسلیٹ کھولنے دیے وہاں پہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ، یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجیکلی ایک رانگ ڈیسیژن تھا جو کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے. باقی یہاں تو تعلق اس چیز کا کہ پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کبھی نہیں جائے گا، کہ ہندوستان بے شک فری ہے، وہ وہاں جا کے
وغیرہ صاحب, اس وقت آج ہمارے ساتھ بھارت سے اس وقت ہمارے ساتھ کوئی انالسٹ نہیں ہے جن سے ہم اس بات کا جواب لیتے, تو اس لیے صرف اس وقت افغانستان اور پاکستان کے اوپر ہی ہم اپنی بات رکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں, بلکہ کیونکہ ہمارے پاس آج سوال بھی بہت ہیں. افغان تجزیہ کار انیس الرحمان صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. انیس صاحب, یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں افغان صدر کے پاکستان کے حالیہ دورے اور اہم ملاقاتوں کے بارے میں سیاسی حلقوں اور عوامی حلقوں میں رائے کیا ہے؟ آپ خود ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے متعلق ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا تبصرے کیے جا رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں, افغانستان کے اندر تو صورتحال وہی پرانی ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی پچھلے 4.5 سال پہلے وہ پاکستان کا دورہ کر چکے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ساری امیدیں پاکستان سے وابستہ ہے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر کسی پروٹوکول پاکستان کے جو پاکستان کی آرمی ہے ان کے جنرل جی ایچ کیو گئے تھے اور وہاں پہ اس وقت کے چیف آرمی اسٹاف سے ملے تھے اور پاکستان کے آئی ایس آئی کے سربراہ سے ملے تھے. اور ان کا دورہ اسی حوالے سے تھا کہ پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرے افغانستان کے اندر, افغانستان کے امن کے حوالے سے. تو ابھی بھی افغانستان کے اندر وہی پرانی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان سے امیدی وابستہ کرنا جو ہے وہ غلط ہے, کیونکہ پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حامد کرزئی صاحب کے دور میں 22 دورے وہ کر چکے تھے اور اب افغانستان کے صدر موجودہ اشرف غنی دوسرا دورہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو دورے ہو چکے ہیں یا دورے ہو رہے ہیں ان کا الٹیمیٹ ریزلٹ نہیں نکل رہا. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ صدر اشرف غنی جب جا رہے تھے تو انہوں نے دو باتیں کی تھی, ایک یہی کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ ہم اقتصادی بنیادوں پر ایک دوسرا چیپٹر کھولنا چاہتے ہیں, اور دوسری بات یہی تھی کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی حالات پر بات کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن گئی ہوئی ہے ان میں زیادہ تر سیکیورٹی کی ہے, اور ایک بندہ جو ہمارے وزیر ہیں وہ جو ہے فائنانس منسٹر ہے, اس کے ساتھ جو ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اور این ڈی ایس کے ہیڈ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو ابھی بھی حالات ہے اور جو لوگ انالیسس کر رہے ہیں, تجزیے کر رہے ہیں, تو وہ پاکستان کے حوالے سے اچھے نہیں کر رہے. میرا خود اپنا یہ خیال ہے کہ نہیں, ہونا تو یہی چاہیے کہ جو دورہ ہوتا ہے اور پھر گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے. اب تو دیکھنا یہ ہوگا کہ افغانستان کے اندر جو 3-4 مہینے ہیں ستمبر تک اور ستمبر کے بعد, کیونکہ افغانستان کے اندر الیکشن آ رہے ہیں, پریزیڈنشل الیکشن, تو اس میں صدر اشرف غنی کا جو رول ہے اس دوروں کا وہ بہت ہی اہم ہے.
ہاں جی, اس کے نتیجہ کیا نکلے گا
ادا کرے گا. یہاں پہ تھوڑی سی اگر سچویشن اچھی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا کریڈٹ اشرف غنی کو جائے گا. دوسری طرف ایک اہم بات میں کرتا چلوں کہ پاکستان کے اندر کچھ تجزیہ نگاروں نے یہ بات کی ہے کہ اشرف غنی نے جو ہے خفیہ دورہ کیا ہے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت افغانستان کے لیے ضرورت جو ہے وہ امن کی ضرورت ہے. اگر اشرف غنی جہاں بھی جاتے ہیں کسی سے بھی ملاقات کرتے ہیں تو ان کا حق ہے اپنے ملک کے لیے, کیونکہ افغانستان کے اندر 40 سالہ ایک لڑائی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے.
ابھی اس کے بارے میں انیس صاحب, اس کے بارے میں آپ سے اگلا سوال کرتی ہوں.
کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو ان کی الٹیمیٹ ریزلٹ اچھی آنی چاہیے.
جی میں بالکل اس کے بارے میں اگلا سوال کروں گی, کیونکہ افغان صدر نے ہی اس بارے میں ایک بیان کیا ہے جس میں پاکستان اور طالبان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بیان دیا, اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر زمرد اوان سے بات کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ملک میں باقاعدہ اندراج شدہ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے, اور یہ ایک ایسے وقت پر فیصلہ کیا گیا جب افغان صدر اشرف غنی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, ایک خیر سگالی کا اظہار کیا گیا ہے. تو افغان مہاجرین سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے اس مہاجرین کے قیام میں توسیع کو خوش آئند قرار دیا ہے, اور افغانستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے بھی حکومت پاکستان کے اس فیصلے کی تعریف کی ہے. تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں, سوال میرا یہ ہے زمرد آپ سے, کہ بعض مبصرین کے مطابق افغان مہاجرین اگر رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جائیں تو یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے, آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟
جی ہمیں دیکھا ہے کہ عمران خان جیسے ہی اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہم نرم طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھیں گے. شروع میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو جو امریکہ میں پیدا ہوتا ہے اس کو امریکن نیشنلٹی ملتی ہے, اس لیے یہ بہت انجسٹیفائڈ ہے کہ ان کو ہم نیشنلز نہیں کنسیڈر کرتے. اور پھر کہا کہ آئی ڈی کارڈ بنایا جائے گا, جس کا بہت مخالفت آئی پارلیمنٹ کے اندر سے, لیکن ابھی بھی ان کا یہ کہنا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشنز کی مدد سے, اقوام متحدہ کی مدد سے ان کو واپس جو ہے بھجوایا جائے گا اور باعزت طریقے سے بھجوایا جائے گا. یہ ایک بہت اہم اور مثبت قدم ہے, خاص طور پہ اس سچویشن میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اشرف غنی پچھلے سال 2018 میں خاص طور پہ بہت زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو فوری طور پہ واپس لے آئیں گے, لیکن یہ فوری طور پہ واپس آ نہیں سکتے کیونکہ یہ 2.4 million پر مشتمل آبادی پاکستان کے اندر موجود تھی, جس میں سے کوئی 150,000 کے قریب واپس گئے تھے, لیکن ابھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر ہی موجود ہے. اور جب بھی کوئی ایسی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی یا اس قسم کا ہوتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ پیچھے سے ملتا ہے. اس وجہ سے اس چیز کو ہٹا کے بھی میرا خیال ہے حکومت نے اس وقت بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر اس کو آگے لے کر جا رہی ہے. اس وقت کسی قسم کی جو ٹسل ہے دونوں حکومتوں کے درمیان میں یا خطے کے اس معاملے میں, جہاں پر 50 کا ڈیلیگیشن ابھی بھی افغان پولیٹیشنز بھی آئے تھے, اپوزیشن کے لوگ بھی آئے تھے, ایک امن کی طرف بات ہو رہی ہے, ایک ڈائیلاگ بھی اوپن ہو رہا ہے, اگر اس قسم کی کوئی پازیٹو ایکشن لیا جاتا ہے تو وہ بہت اہم ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ابھی ریکگنیشن آ گئی ہے افغانستان کے اندر بھی کہ جو مسائل ہیں ہمارے وہ لنکڈ ہیں کس حد تک پاکستان کے ساتھ, اس لیے اگر ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کی جائے تو اہم ہے. یہ خاص طور پہ لویا جرگا کا جو اجلاس ہوا تھا پچھلے دنوں, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جائے. اور اف کورس اس کے اندر ڈائنامکس جو افغانستان میں الیکشن ہونے والے ہیں سپٹمبر کے اندر, اس کے بھی شامل ہیں کہ آپ سپورٹ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سائڈ آؤٹ سائڈ کنٹری سے, تو وہ بھی ایک اس میں بہت اہم ایلیمنٹ ہے.
اچھا بالکل, کوئک کامنٹ کرتے جائیے کیونکہ ہمارے پاس آج بھی سوال بہت سارے ہیں. بخار صاحب, جو مہاجرین کا یا پناہ گزینوں کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں عالم برادری کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ اس میں کس حد تک کامیاب رہی ہے اور اس کو کیا رول ادا کرنا چاہیے وسیع تر بنیادوں پر؟
دیکھیں, مہاجرین کے معاملے میں عالمی برادری نے پاکستان کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا سوائے اس کے کہ یونائٹڈ نیشنز نے فنڈز پرووائڈ کیے ان دا بگننگ, لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ایک اسٹریٹجک مسٹیک کی تھی اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آپ نے کوئی 3 million کہتا ہے, کوئی 4 million کہتا ہے کہ ایوریج تقریباً کوئی 3.5 to 4 million مہاجرین آئے تھے.
جی,
3.5 to 4 million مہاجرین, بجائے اس کے کہ ایران کی طرح, جس طرح ایران نے یا جس طرح دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ان کو ایک علاقہ میں وہاں پہ کیمپ بنا کے ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے, ہم نے ان کو الاؤ کر دیا پورے پاکستان میں, وہ اس طریقے سے اسکیٹرڈ ہو گئے تھے. وہ اب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان کی اکانومی پہ ایسے پڑتا ہے کہ پاکستان میں آلریڈی آبادی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں کی جو آبادی ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے ہمارے وسائل کے ساتھ. امریکہ کینیڈا میں تو آبادی کا تناسب اتنا زیادہ نہیں ہے, تو اس لیے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو سٹیٹنشپ آٹومیٹیکلی مل جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے ٹرمپ گورنمنٹ اس کو بین کر رہی ہے کہ فارنر جو باہر سے وزٹ پر آتے ہیں ان کے اگر یہاں بچے پیدا ہوں گے تو ان کو سٹیٹنشپ نہ دی جائے. تو یہ ایک ایسا چیز نہیں ہے کہ میں یہاں پر خان صاحب کے اس عمران خان کے میں اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھائی چارے کا ہم نے بڑا اچھا ثبوت دیا اور ایک ہمارا یہ مسلم گیسچر تھا, لیکن اس مسلم گیسچر کو آج تک افغانستان کے اندر وہاں کے عوام نے اور وہاں کی گورنمنٹ نے قطن اپریشیٹ نہیں کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کہ افغانستان اور پاکستان کے اندر حالات خراب ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کی ٹریڈ کھول دی جائے وہاں سے, جو کہ پاکستان کے لیے اکنامک سوئسائڈل ہوگا, اور یہ ٹریڈ بالکل قطن نہیں کھولنے چاہیے اسٹریٹجیکلی. تو اس لیے اس کے اندر جو مہاجرین کا جو بیسک ایشو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, پاکستان کو ہیلپ کرنی چاہیے انڈسٹریلائزیشن کی گراس روٹ لیول پہ افغانستان میں, اور پھر وہی مہاجرین اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اگر وہ انڈسٹری لگاتے ہیں جا کے, تو یہ اور یہ بڑا ایزی پروسیس
جی,
اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے.
جی, پچھلے دنوں بھی اس کے بارے میں بات ہوئی تھی, ہم کافی بات بھی کرتے آئے اقوام متحدہ کے جو مختلف پروجیکٹس کے تحت وہاں پر بسانے کی ریہیبلیٹیٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی. اچھا انیس صاحب, اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں, ایک اطلاعات یہ ہے کہ صدر اشرف غنی نے پاکستان سے مدد چاہیے کہ وہ طالبان کو بات چیت پر آمادہ کرے. انہوں نے اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان جو باہمی رابطے ہیں, اور انہوں نے اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ انٹر ڈپینڈنسیز کا لفظ استعمال کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اب یہ تنازع سے ہٹ کر ایک تعاون کی جانب بڑھے ہیں اور ہمیں اسے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ تنازع سے ہٹ کر تعاون کی طرح بڑھا جائے. پاکستان کتنی مدد کر سکتا ہے, لیکن ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں جو ابھی تک جیسا کہ آپ نے بتایا کہ افغانستان میں مختلف سیاسی حلقے یا عوامی حلقوں کے درمیان اس طرح کی سوچ نہیں پائی جاتی مثبت انداز میں, تو پاکستان کس طرح سے پھر مدد کر سکتا ہے؟
دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ 2015 سے یہ بات شروع ہوتی کہ مری میں جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ڈائریکٹ مذاکرات شروع ہوئے تھے اور پھر اس لیے وہ ڈیلے ہو گئے اور منقطع ہو گئے کہ بلا عمر کی جیت کی خبر آ گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان جب بھی طالبان کی مذاکرات کے حوالے سے بات آتی ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کا نام ضرور آتا ہے. تو ہمیں جو ایک میٹنگ ابھی یہ مذاکرات ہو رہی ہیں تو یہ بھی پاکستان کی کہنے پر اور پاکستان کی ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کر رہے ہیں
جی.
تو جب یہ ساری چیزیں اگر وہ پاکستان ارینج کر رہے ہیں تو الٹیمیٹ یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان اس میں کردار ادا کر سکتا ہے. اور یہ جو ساری جو 5-6 میٹنگ ہوئی تھی وہ مولا برادر عبدالغنی کے بغیر ہوئی تھی اور طالبان کا بھی یہ اصرار تھا اور افغان حکومت کا بھی یہی اصرار تھا کہ پاکستان میں جو قید مولا برادر غنی ہے ان کو رہا کیا جائے تاکہ اس ساری میٹنگز کو لیڈ کریں کیونکہ اس کا طالبان کے اندر ایک بہت اہم رول تھا. تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ طالبان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی پاکستان سے رہا ہوتے ہیں اور دوحہ جاتے ہیں اور پھر اپنی ٹیم کو جوائن کرتے ہیں. یہی مولا برادر عبدالغنی جو ہے چین بھی جاتے ہیں, پاکستان کی دوری بھی کرتے ہیں, ایران بھی جاتے ہیں, رشیا بھی جاتے ہیں. تو اس لیے اشرف غنی نے جو ہے پاکستان کو ڈائریکٹ کہا ہے آپ جو ہیں اس میں کردار ادا کریں. دوسری جو آپ نے اچھی بات کہی وہ تنازع سے تعاون کی طرف بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تعاون نہ کے متنازعہ طور پر, کیونکہ جب تعاون آتی ہے تو اس میں دونوں طرف سے فائدہ ہوتا ہے, ایک طرف سے نہیں ہوتا. اگر افغانستان آج جو ہے تعاون کی بات کرتا ہے پاکستان سے تو پاکستان بھی جو ہے تحریک پاکستانی طالبان جو ہے اس کے حوالے سے افغانستان سے تعاون کی لے سکتا ہے. تو اگر یہ ساری چیزوں جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ پر آتی ہیں تو پھر ہم کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. اگر یہ ساری باتیں جو ہیں ایک طرف سے ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے کوئی نہیں آتا تو پھر
معاملہ جو خراب
انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی تھی تو یہ اور بڑھے گی اور کوئی اس کا ریزلٹ نہیں ہوگا اور کوئی نتائج نہیں ہوں گے, جو پورا علاقہ اسے متاثر ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ تعاون کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نہ کہ اس چیز کو اور متنازع بنا رہے ہیں. جی
بہت شکریہ. ابھی بس اسی سیگمنٹ کا آخری سوال ہے وہ ڈاکٹر آوان سے ہم پوچھتے ہیں. زمرد یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی طرف سے افغان امن عمل میں مدد کو تو اب امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے, آپ کے خیال میں ایک زمانے میں یہ بات کہی جانے لگی تھی کہ پاکستان کا طالبان پر جو ایک زمانے میں اثر و رسوخ تھا وہ اب اس طرح نہیں رہا, کیا دیکھتی ہیں آپ جس طرح سے پاکستان افغانستان اور پاکستان امریکہ اور افغانستان کے طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت میں مدد دے رہا ہے, کتنا اثر و رسوخ دیکھتی ہیں؟
جی یہ اثر و رسوخ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ افغانستان کی اپنی حکومت کس حد تک اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس میں وہ تو ایک ڈائلاگ ساتھ چل ہی رہا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان میں اور پاکستان اس میں ایک پازیٹو رول کی طرف آ رہا ہے کہ پاکستان بھی یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ جب تک خطے میں امن نہیں ہوگا دونوں جو حکومتیں ہیں دونوں جو ملک ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتے, چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ کوئی اور ان کے بائیلیٹرل ٹریڈ کا ایشو ہو یا کچھ بھی ہو. تو اس لیکن اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ افغان حکومت خود سے کس حد تک وڈرال کرتی ہے اور کتنا اکوموڈیٹ کرتی ہے, کیا وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ وہ طالبان کو ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کرنے والی ہے یا نہیں ہے. تو اس کا سب ڈیپینڈ اسی چیز کے اوپر کرتا ہے کہ ایک تو امریکہ ان کو ڈیڈ لائن دے دے جو وہ ابھی نہیں دیکھ پا رہا اور ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہو جائیں, اور ساتھ میں یہ کہ کس حد تک حکومت اس کو انڈورس کرتے ہوئے اپنی طرف سے تھوڑا سٹیپ بیک کر کے ایک پوزیشن کریٹ کرتی ہے ان کے آنے کے لیے.
اچھا بہت شکریہ, بہت شکریہ انیس الرحمان صاحب کا. کیونکہ افغانستان کا سیگمنٹ ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اب ہم بات کریں گے پاکستان میں آئی ایم ایف کے اجلاس کی اور پاکستان کی تیاریوں کی. بالکل کوئی کامنٹ کرتے جائیے گا. ڈاکٹر زمرد اوان ہمارے ساتھ ہیں, ظفر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد بھارت سے ہمیں سنتوش بھارتیہ بھی جوائن کریں گے, اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم جہانگیر خٹک اور علی اکبر مرزا سے بات کریں گے. پاکستان کی قومی اسمبلی مالی سال 2019-2020 کے لیے بجٹ کی حتمی منظوری دینے والی ہے, جس کے بعد یکم جولائی سے بجٹ پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. بجٹ کی منظوری ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب 3 جولائی کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے گا, اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ابتدائی معاہدے میں کچھ شرطیں رکھی گئی تھیں جو پاکستان نے آئی ایم ایف کے بورڈ میٹنگ سے پہلے پورا کرنی تھیں. ادھر پاکستانی روپے کی ڈالر کے مقابلے میں مسلسل گراوٹ کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا دیا ہوا یہ وہ ڈکٹیشن ہے جس کے مطابق کام ہو رہا ہے. بخاری صاحب, پاکستان اس اجلاس کے لیے کتنا تیار ہے اور مہنگائی کے اس طوفان کو روکنے کے لیے اب حکومت کو کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کیا حال ہے اس کا؟
دیکھیں, اس کے اندر جو یہ ایکدم فائنینشل سچویشن ڈسکس کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کے ریفرنس سے. آئی ایم ایف کے ریفرنس میں جو ایک پاکستان ایک بڑی سٹیکی سچویشن میں پھنسا ہوا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف نے جب نیگوشیٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا جو فائنینشیل پیکج ہے اس کو جب امپروو کریں گے تو ہم ایف اے ٹی ایف کے ڈیسیشن کو جو ہے وہ مد نظر ضرور رکھیں گے. وہ اگر آپ ایف اے ٹی ایف کی ممبرشپ دیکھیں, 37 ممبرز ہیں ایف اے ٹی ایف میں, 37 ممبرز میں تقریباً 90% ممبرز وہ ہیں جن کا تعلق کے ویسٹرن کنٹریز سے, یورپ اور ویسٹ سے ہے, اور اس کے بعد پھر آف کورس لائک انڈیا اور چائنا آتا ہے, اور مسلم کنٹریز میں جیسے ایک ملیشیا آ جاتا ہے, جبکہ سعودی عرب کا اسٹیٹس ابھی ان بٹوین ہے, ورنہ وہ ایز اے آبزرور تھا, ان کا اسٹیٹس ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کو بھی ایز اے ممبر لے لیا جائے.
لیکن ڈاکٹر صاحب, بخاری صاحب, ابھی اس کا تو تھوڑا سا مسئلہ ہٹ گیا ہے نا کہ گرے لسٹ ہی میں پاکستان رہا, کیونکہ تین ملکوں نے جس کی ضرورت تھی ان کو ووٹوں کی وہ مل گئے تھے ان کو, اگرچہ ابھی 15 ملکوں کی منظوری لینا باقی ہے, لیکن وہ تو ذرا بات کی بات ہے. ابھی فوری طور پر کیا ہوگا؟
فوری طور پہ دیکھیں, فوری طور پر تو اس میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ امید تو بہت ہے کہ پاکستان کو یہ IMF کا پیکج مل جائے گا. اچھا, اب اس کا جو سولوشن ہے, دیکھیں اس کا سولوشن یہ ہے کہ جب آپ کو کہیں سے بھی لون ملتا ہے یا کوئی ایڈ ملتی ہے تو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں اس کو سرچ کرنے کے. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کنزمپشن پروجیکٹس میں لگا دیا, جیسے کہ آپ نے امپورٹ کرنا شروع کر دیا, جیسے کہ ہمارے یہاں 2008 میں ہمارے یہاں امپورٹ شروع ہو گئی تھی, ہندوستان سے پیاز آ رہی تھی, آلو آ رہے تھے. اب یہ ان چیزوں کے اوپر جب آپ اپنا فورن ایکسچینج جب آپ اپنا برباد کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جائے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹس زیادہ ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا پرنسپل ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ انکریز کر جاتی ہے یا انٹرنیشنل کرنسی کی ڈیمانڈ انکریز کر جاتی ہے, اور آپ کی کرنسی جو ہے وہ پھر آٹومیٹیکلی فری فلوٹ کی وجہ سے وہ پھر آٹومیٹیکلی ڈی ویلیو ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو یا تو گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرتی خود مینیج کر کے, لیکن چونکہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھے یا اس وقت کے جو پالیسی میکرز تھے انہوں نے یہ ریلائز نہیں کیا کہ پاکستان کی سچویشن اتنی ولیٹائل ہے بیکاز آف افغان وار اور بیکاز آف دا لوکل انٹرنل ٹرموائل, خاص طور پہ پولیٹیکل ٹرموائل, جس کی وجہ سے کہ یہ جو مہنگائی یا جو ڈالر کا جو یہ جو اپنا ڈیفیسٹ جو تھا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اچھا, اب اس میں اگر ہم آئی ایم ایف کا پیکج دیتے ہیں تو ہمیں ان کنزمپشن پروجیکٹ سے نکلنا پڑے گا. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی امپورٹس کو, جو چیزیں پاکستان میں ہم خود پروڈیوس کر سکتے ہیں ان کو 100% بین کرنا پڑے گا, نمبر ون. دوسری چیز جو کہ پاکستان نے نہیں کی آج تک, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے بجٹ, اگر آپ اس کے اوپر ذرا سا بھی فوکس کریں, اور وہ یہ تھا کہ پاکستان نے آج تک اپنے ہاں گراس روٹ لیول کی انڈسٹریلائزیشن نہیں کی, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ہاں جو مافیا ہے, بزنس مافیا, دو قسم کے مافیا ہے بزنس سے کریٹ ہوئے ہیں پچھلے پاکستان میں چند سالوں میں. ایک تو وہ بزنس مافیا جو کہ جدید پشتی بزنس مین تھے, وہ لوگ چلے آ رہے تھے, انہوں نے اپنے گروپ بنا لیے.
وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے, تھوڑا ذرا پلیز اگر بریف کر
دیں. اسی طرح آ رہا ہوں, تو میرا مقصد کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں جب تک کہ ہم اس کو ڈیسینٹرلائز نہیں کریں گے, اور میں نے اس کے اوپر جو میری جو اس میں ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہر تحصیل کے اوپر کم سے کم اگر ہم 15-20 اسمال انڈسٹریل یونٹس لگا لیتے ہیں, صرف فوڈ پروسیسنگ کے, واٹر کے, اور اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل کے, ڈیری کے, جس کی ضرورت نہ صرف لوکل پاپولیشن کو ہے بلکہ یہ بہت بڑی ایکسپورٹیبل کموڈیٹی ہے. تو وہ 6 بلین ڈالر اگر ہم یہاں خرچ کریں گے تو آپ یقین کریں 2 سال میں پاکستان کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی.
اچھا, دوسرا سوال میرا اسی سلسلے میں ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مشکل معاشی حالات سے متحد ہو کر نکلنا پڑے گا, معاشی خود مختاری کے بغیر کوئی دوسری خود مختاری ممکن نہیں, اور ملک نہیں بلکہ خطے اس سے ترقی کرتے ہیں, تو سب کو اپنی ذمہ داری پورا کرنا پڑے گی. تو ڈاکٹر زمرد, تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ ایک پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے خیال میں اس پیغام سے سیاسی سطح پر کچھ تبدیلی آنے کا امکان ہے؟
जी ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि दोनों हमारी सिविल और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो एक ही तरफ सोच रही है, लेकिन जिस तरह के पहले भी स्पीकर ने एक बड़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है उसमें मैं कुछ चीजें ऐड करके फिर इसको आगे लेकर जाना चाहूंगी। ये जब IMF की हम बात करते हैं तो मुझे तो ये बिल्कुल टेम्पररी सोल्यूशन लगता है, क्योंकि इसके साथ इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है जो कि 3 साल के लिए पाकिस्तान को फॉलो करनी पड़ेंगी, और उन इंस्ट्रक्शन के होते हुए जो 5 लाख हाउसेस की बात हो रही है और जो 10 मिलियन जॉब क्रिएशन की बात हो रही है वो तो नहीं हो सकता। दूसरा, अब इस चीज ये मुआशी इमरजेंसी इस पर नाफिज करनी पड़ेगी, और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से कि हमें अपनी इम्पोर्ट कंप्रेशन करनी पड़ेगी, और इम्पोर्ट कंप्रेशन का मतलब ये है कि हम अपनी ये जो इम्पोर्ट्स हैं इनको जरा कम करें और अपने जो कि हमें देखा अपनी इंक्रीज करें, अपनी ज्यादा ज्यादा चीजें बाहर हमने सोचा था कि हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, हम कर नहीं सके प्रोड्यूस, लेकिन वो जब तक हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक ये हल नहीं होगा। दूसरा, एक ये जो नॉन फाइलर और फाइलर टैक्सेशन के इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, बिजनेस को यहीं पर ब्लॉक कर दिया। आप इनको प्रोग्रेस करने दें, इनको बल्कि इंसेंटिव दें ताकि यहाँ पर रेवेन्यू जेनरेट हो, वो हो नहीं रहा, और उस सिचुएशन के अंदर IMF को सिर्फ एक नैरो तरीके से आप जज कर रहे हैं कि अगर हमें मिल भी गया तो थोड़ी देर के लिए, हम 3 साल के लिए उसके साथ कंडीशंस अटैच हैं वो करेंगे, तो वो तो कोई एक हल नहीं नजर आता। साथ में एक और बड़ी अहम बात है, इन्होंने जैसे ही ये कहा कि हम डॉलर की वैल्यू ऊपर गई तो हमने देखा कि हमने जितनी भी रॉ मटेरियल है कंस्ट्रक्शन महंगी होगी, एकदम से एक बुहरान सी सिचुएशन पैदा हो गई। और यहाँ पर बड़ी जरूरी बात है, इन्होंने पाकिस्तानी जो करेंसी है जब इसको डी वैल्यू किया है तो उन्होंने ये सोचा कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, लेकिन इसका रिवर्स एक्शन हुआ, 11% जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो कम हुई है। तो इनको ये चाहिए कि इन सब चीजों को रैशनल तरीके से अपने अंदर से जनरेट करके चीजों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी आपको और महंगी देंगे, तो मजीद जब आपको इंसेंटिव नहीं मिल रहे तो होम ग्रोन इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आ सके। हम चाइना की मिसाल दे रहे हैं, हमने खुद गवर्नमेंट ने इतने इंसेंटिव दिए, उसके बाद उनकी अपने मुल्क के अंदर जनरेट होना शुरू हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक वेब क्रिएट हो गया, तो वो बहुत ज्यादा अहम है। हम चीजों को इस वक्त वही कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतें करते रहे हैं, पुश करते रहे हैं फॉर सर्टन टाइम पीरियड। अब ये पुश से आगे की बात चली गई है, आप 3 साल का रिलीफ लेके कुछ हासिल नहीं करेंगे, 3 साल बाद आप इससे वर्स कंडीशंस में होंगे। आपको एक वायबल सिचुएशन चाहिए, एक वायबल प्लान चाहिए जिसको आप फॉलो करें और फिर आप अपनी पॉलिसी लाइन को एक्सप्लेन करें।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़मुरद अवान हमारे साथ थी। अब हमें यहाँ से जहांगीर खटक हमारे साथ हैं और उनके साथ साथ ज़फ़र बुखारी साहब अगली हमारी सेगमेंट के लिए साथ रहेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं।
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.rnn.fm और www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, और अब हम बात करते हैं G20 इजलास की जो जापान में हो रहा है, और जहांगीर खटक साहब को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फायजा, कोशिश करिए मुस्तकिल कि हम संतोष भारतीय से भी बात हमारी हो जाए, लेकिन उनका नंबर अभी हमें नहीं मिल रहा। तो जहांगीर खटक साहब से पहले हम बात करते हैं। खटक साहब, जापान में G20 इजलास से हटकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में व्हाइट हाउस का कहना यह है कि दोनों लीडरों ने इत्तेफाक किया है कि वो हथियारों पर कंट्रोल के लिए 21वीं सदी के मॉडल पर बहस जारी रखेंगे, जबकि सदर ट्रंप की तरफ से बताया जाता है कि उन्होंने इसमें चीन की शमूलियत के बारे में भी बात की है। इसके अलावा दोनों लीडरों में ईरान, शाम, वेंजुएला और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी बात हुई। सवाल मेरा यह है कि अमरीका के 2016 के सदारती इंतखाबात में रूस की मुबैना दखल अंदाजी और दोनों मुल्कों का एक दूसरे के खिलाफ जारहाना मौकफ अपनाने के बाद ये मुलाकात जो हुई और इसमें जो जेर बहस मौजूद आए, इस तनाजुर में आप समझते हैं कि रूस और अमरीका मिलकर कोई कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे जहां जहां पर उनकी उसकी जरूरत है, खासतौर पर जब शाम की बात होती है, खासतौर पर ईरान की बात होती है?
शुक्रिया बेजत। मेरा ख्याल है कि जहर जब भी सदर ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात होती है تو اس کی اہمیت کو کبھی بھی کم نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں بڑی طاقتیں ہیں اور امریکہ اور روس کے درمیان جو اختلافات ہیں کچھ ذکر آپ نے کیا اور بہت ساری باتیں میڈیا میں آتی بھی رہی ہیں جس میں کہ امریکہ کے 2016 کے صدارتی انتخابات سے لے کر جو امریکہ کی جانب سے این ایف ٹریٹی سے نکلنا اور پھر ہتھیاروں کو جو تلف کرنے کا جو ایک عمل شروع ہوا تھا سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد سے اس میں کچھ خلل آیا اور اس کے بعد پھر روس کی جانب سے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جس میں کہ انہوں نے کچھ لانگ رینج میزلز بیلسٹک میزلز کے تجربے کیے ہیں حالیہ دور میں اور پھر اس کے بعد روس لگا کے کافی زیادہ اپنے جو ان کے ڈیفینس ایکسپورٹس ہیں اسپیشلی ایس ایس 400 میزائل جو ہیں ان کو کافی اگریسولی وہ مارکیٹ کر رہا ہے اور ان ملکوں پر بیچ رہا ہے جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں, خصوصاً ٹرکی جو کہ خرید رہا ہے, اور اس وقت امریکہ اور ترکی کے تعلقات پر بھی اس کا کچھ اثر نظر آ رہا ہے.
روس اور بھارت کے درمیان جی بھارت کا بھی
جی بھارت بھی جو ہے وہ بھی خرید رہا ہے اور اس میں بھی ایک پوائنٹ آف ان کا ڈائیورجنس ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان.
اس کے بارے میں بات بھی سامنے ہوئی, کل ہم بات کر رہے تھے اس پر بھی. جی
جی جی بالکل. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں کہ جس کے اوپر, اور پھر ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ آنے والے یعنی 2020 کے جو امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں اس میں بھی کیا روس کی جانب سے دوبارہ امریکی انتخابات میں دوبارہ یو نو انٹرفیئرنس کی کوئی گنجائش ہے یا خطرہ ہے. تو خطرہ بالکل موجود ہے امریکہ میں, اس وقت بھی اس کو بڑی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اور جب بھی صدر ٹرمپ ولادیمیر پوٹن سے ملتے ہیں تو امریکہ میں جو کافی سارے اینالسٹ ہیں وہ اس کو تھوڑا ذرا جیسے کہتے ہیں نا گرین آف سالٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں
جی.
اس کو زیادہ کوئی کمفرٹیبل نہیں دیکھتے کیونکہ صدر ٹرمپ جس طریقے سے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کرتے ہیں تو کافی کھلی باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کے خیال میں اس سے امریکہ کی اپنی پوزیشن کو نقصان پہنچتا ہے. لہٰذا ان حالات میں جب یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں جس طرح ہتھیاروں کی بات ہوئی ہے, میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے. اگر دونوں جانب سے باوجود اتنے بڑے اختلافات کے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, اگر ان کی قیادتیں اس بات پر راضی ہیں اور اس بات پر کنوینسڈ ہیں کہ اس پر بات چیت جاری رہنی چاہیے اور جو انٹرنیشنل لیول پر جو ہتھیار اسپیشلی دنیا میں دیکھیے ہتھیاروں کے سب سے زیادہ اسٹاک پائز تو امریکہ اور رشیا کے پاس ہیں, بلکہ رشیا کے پاس زیادہ ہیں امریکہ سے, اور اس کے اوپر ہی جب بات چیت جاری رہے اور یہ عمل آگے بڑھے تو
خوش آئند بات ہے,
انٹرنیشنل پیس کے لیے اچھا ہے.
اچھا, یہ ہمارے ساتھ اصل میں سنتوش بھارتیہ کی لائن ڈراپ ہوتی ہے, ملتی ہے ان سے, ہمیں بہت ایک اہم سوال کرنا ہے. بھارتیہ جی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید میں کہتی ہوں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نئی دلی کے دورے پر رہے, 3 دن کا ان کا دورہ تھا. وزیر اعظم نریندر مودی, وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں, تبادلہ خیال ہوا. دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے عالمی اور علاقائی امور کو بھی زیر بحث رکھا. دو ایسی کون سی باتیں ہیں بھارتیہ جی جو آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے جو اس دورے کے بے حد اہم ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟
میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں بات چیت ہوئی اور ان سوالوں کے اوپر بات چیت ہوئی جن سوالوں کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. جیسے امریکہ نے کئی سارے نیم ایسے بنائے جس سے ہندوستان کے لوگوں کو اس سے نقصان ہوا, وہ چاہے نوکری پیشہ لوگ ہوں یا بزنس کے لوگ ہوں. اسی طریقے سے اس کی ریئیکشن میں انڈیا نے کچھ کیا, اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, بہت اچھی چیز ہے. کیونکہ اس سمے دنیا میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اکنامک وار کی پوزیشن کھڑی ہو رہی ہے, خاص کر چین اور امریکہ کے بیچ میں. انڈیا کس کا ساتھ دے گا, کس کا ساتھ دینا چاہیے, ابھی یہ نہیں مان لینا چاہیے کہ انڈیا امریکہ کے ہی ساتھ جائے گا. سب لوگ اپنے اپنے کنٹری کے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں. مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں نظر آئے گی اگر انڈیا اور چائنا مل کر کے کوئی اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کر رہے ہوں. لیکن جس طریقے سے یہ بات چیت ہوئی ہمارے فورن منسٹر اور امریکہ کے فورن سیکرٹری کے بیچ میں, وہ ایک کم سے کم ہوپ تو جگاتی ہے کہ بہت جلدی ابھی کوئی جس کو کہتے ہیں پریشانی سامنے نہیں آنے والی. کیونکہ ہم بھی, آپ کو شاید آپ نے رپورٹ کیا ہوگا, چین کے پریسیڈنٹ نے ایک 25 دن پہلے یہ کہا تھا کنٹری مین کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ ہم بہت بڑی فائنینشیل کرائسس میں پہنچنے والے ہیں, اس لیے ملک کو تیار رہنا چاہیے پریشانی کے لیے. اب جب چین کا پریسیڈنٹ اپنے عوام کو یہ بات کہتا ہے تو ہندوستان کے عوام کے اوپر وہ بنا کہے لاگو ہو جاتی ہے. اب یہ کیا ہونے والا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, لیکن میں اس بات چیت کو جو امریکہ اور انڈیا کے بیچ میں ہوئی ہے پچھلے دو دنوں میں, وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ہوپ ہے جس ہوپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے.
اچھا بخاری صاحب, آپ سے یہ میرا آخری سوال بھی ہے, آپ کو ہم نے بہت دیر آج روکا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی جانب سے 28 امریکی مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے کے اقدام کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اس پر زور دیا کہ وہ یہ فیصلہ فوری طور پر واپس لیں. چین کے ساتھ تجارتی محاذ پر تناؤ کے بعد اب امریکہ اور بھارت کے درمیان بھی تجارتی معاملات پر کشیدگی میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. بخاری صاحب, اس نوعیت کے جو تجارتی اختلافات ہوتے ہیں جب وہ دونوں ملکوں کے درمیان آ جاتے ہیں تو سفارتی تعلقات اور دوسری نوعیت کے جو اہم اسٹریٹجک افیئرز ہوتے ہیں, امور ہوتے ہیں, ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
دیکھیں, اب جو ماڈرن ورلڈ جس طریقے سے اپنا ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں ایک فیکٹر جو کہ ہے وہ ہے انٹر ڈیپینڈنس اور انٹر لنکیج. یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں. ڈپلومیسی کا بہت گہرا تعلق ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ,
جی,
اور کنٹریز کی جو انٹر ڈیپینڈنس ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اس میں ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی ڈپلومیسی ٹوڈز امریکہ کافی کامیاب رہی ہے, اور اس میں انہوں نے واقعی امریکہ سے بہت سارے بینیفٹس بھی لیے ہیں. لیکن جیسے بارکے صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں سے بھی انہوں نے کچھ جیسے H1 ویزا کے اوپر ریسٹرکشن لگائی امریکہ نے, اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ انہیں کوئی انڈین اپنا لوگوں کو روکنا تھا, ایسی ختم کوئی بات نہیں تھی, بلکہ میجر بات یہ تھی کہ انہیں اپنے یہاں امپلائمنٹ کریٹ کرنی تھی, جو کہ کرنے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کامیاب ہوئے ہیں. اچھا, اب جب بات کرتے ہیں اس کی کہ تجارتی تعلقات کا کیا ہوگا, تو ڈپلومیٹک ریلیشنز کا تجارتی تعلقات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں بٹوین ایون انڈیا اور چائنا, تو ایک بہت بڑا گیپ ہے اس کے اندر. چائنا کی جو اکانومی ہے وہ تو اس وقت سمجھیں کہ یو ایس جو اپنا پیرٹی ہے اس کو بھی وہ سرپاس کر چکی ہے, کلوز ٹو نمبر ون اکانومی وہ اپنا بننے جا رہی ہے ڈاؤن دا روڈ. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ ملک جو چھوٹے ملک ہوتے ہیں وہ بےچارے افیکٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی الائنمنٹ جو ہے کس طرف کریں. لیکن پھر بھی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس کانٹیننٹ میں, ہمارے اس علاقے میں جس کو پاکستان کو فالو کرنا چاہیے, ایران کا ایک ایسا ماڈل ہے کہ باوجود اس کے کہ ایران کے اوپر پچھلے 30 سال سے اتنی سخت پابندیوں کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ڈیفیسٹ نہیں ہے, بلکہ وہ $25 بلین کا سرپلس ہے. اس کے اندر اب اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کہ ایران کی جو آئل ایکسپورٹس ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایران نے ایک بہت زبردست کام کیا ہے اور وہ ماڈل ہے میں سمجھتا ہوں بہت سارے ملکوں کے لیے, تھرڈ ورلڈ کے لیے, کہ انہوں نے اپنے ہاں ایک انڈیپینڈنس کریٹ کی ہے اپنی پاپولیشن کو فوڈ پروسیس ٹیکنالوجی سے لے کے اور فارماسیوٹیکلس کے اندر, باوجود ریسٹرکشنز کے باوجود اتنی پابندیوں کے. تو اس میں جو جہاں اس میں اب ایک چیز اس ماڈل سے ابھر کے سامنے آتی ہے, دو چیزیں آئی ہیں ایکچولی جب ہم دیکھتے ہیں, اکنامک ماڈل چائنا کا اور یہ دوسرا ایران کا. چائنا کی اکنامک ماڈل نے جو ایک چیز ہمیں دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ڈیموکریسی ایک بہت بہترین سسٹم تو ہو سکتا ہے, لیکن چائنا نے یہ پروو کر دیا ہے کہ اتھارٹیرین سسٹم میں بھی رہ کے آپ اپنے لوگوں کو اگر آپ بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کر دیتے ہیں تب بھی آپ دنیا میں گرو کر سکتے ہیں.
جی,
دوسری طرف ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایون ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کے ریفرنس سے بھی اور آئل کی امپورٹس پر ریسٹرکشن اور تمام ریسٹرکشن کے باوجود بھی اگر قومیں اگر چاہیں انٹرنلی اپنے آپ کو سٹیبل کرنا تو وہ پاسیبل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ماڈل اتنے اچھے ماڈل ہیں کہ اگر ان دونوں ماڈل کو اگر ہم فالو کریں تو اس میں دنیا کا ہر ملک بشمول ہندوستان بھی ترقی کر سکتا ہے. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جتنا پوٹینشیل تھا وہ پوٹینشیل ریئلائز نہیں ہو سکا, جبکہ چائنا بہت آگے نکل گیا.
اچھا,
اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا گورننس اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے انٹرنل گورننس کے ساتھ ساتھ.
جی, بہت بہت شکریہ ظفر بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے. بخاری صاحب, آج آپ کا بہت وقت ہم نے لیا. بھارتیا جی, ایک آپ جلدی سے مجھے سوال کا جواب دے دیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جاپان میں وزیر اعظم نریندر مودی سے جو صدر ٹرمپ کی ملاقات ہے, اس دوران ان تجارتی اختلافات کو کم کرنے میں کچھ مدد ملے گی اور درجہ حرارت نیچے آئے گا؟
مجھے لگتا ہے ضرور مدد ملے گی, کیونکہ وہ بات چیت بہت اچھے ماحول میں ہوئی. اور ٹرمپ, لیکن آپ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ الگ دماغ کے ہیں, کیونکہ ان کی بات چیت سے آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے. پر मुझे उनके ऊपर भरोसा इसलिए बना है कि जिस तरह नॉर्थ कोरिया का मसला हैंडल हुआ और एक वार के बिल्कुल मुहाने पे जाकर के लौट आए दोनों, ये बताता है कि ट्रंप के सलाहकार उनके एडवाइजर सच्चे हैं और ट्रंप साहब उनकी बात कभी कभी मान लेते हैं, जहां नहीं मानते हैं वहां तो वो फिर डिक्टेटर हो ही जाते हैं, फिर वो डेमोक्रेट नहीं रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी साहब के साथ उनकी बातचीत ने बहुत सारे गुत्थियां ढीली की हैं या सुलझाने की दिशा में दोनों आगे बढ़ेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया संतोष भारतीय जी हमारे साथ थे भारत से, और इस बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। अब हम हमारे प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है, हमारे साथ हैं जहांगीर खटक और अभी हमें ज्वाइन करें अली अकबर मिर्जा साहब, और हम बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के मुबाहसे के बारे में, जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी आपको बताया। तो अमरीका के 2020 यानी 2020 सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहसों का आगाज हुआ। नामजदगी की दौड़ में 25 डेमोक्रेट्स उम्मीदवार मैदान में हैं। बुध के रोज 10 डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों ने सदारती नामजदगी के मुबाहसे में हिस्सा लिया था और सदर ट्रंप को शिकस्त देने के अज़्म का इजहार किया था, और इसी तरह 10 उम्मीदवारों ने जुमेरात की शाम को भी मुबाहसे में हिस्सा लिया। तो हम अब शुरू करते हैं, हमारे साथ जहांगीर खटक साहब से तो आप उनका एक तज़िया सुन चुके हैं। इस वक्त हम डेमोक्रेट पार्टी के अफिलिएट अली अकबर मिर्ज़ा साहब को खुश आमदेद कहते हैं और उनसे पहला सवाल करते हैं। मिर्ज़ा साहब, क्या इम्कान, वो इब्तदाई मुबाहसे में हम अभी बात कर रहे थे ये डेमोक्रेट्स को, जो मुबाहसा शुरू हो गया तो इब्तदाई मुबाहसे में शुमाल मशरक़ की रियासत मैसाचुसेट्स से ताल्लुक़ रखने वाली सैनेटर एलिजाबेथ वॉरन जो का मरकज बनी रही, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 3 नवंबर 2020 को मुनक्किद होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप के मुकाबले के लिए डेमोक्रेट्स की जानिब से उम्मीदवार हो सकती हैं, क्या इम्कान हैं सेनेटर वॉरन के सदारती उम्मीदवार होने के?
इट इज टू अर्ली टू से, अभी तो बहुत जल्दी है ये, अभी परसों एक डिबेट हुई है और एक कल रात में हुई है, तो जाहिर बात है कि इस डिबेट के बाद उसके क्या लोगों पे असरात पड़ते हैं, कितने लोगों ने डिबेट देखी, कितने लोगों ने अपना माइंड चेंज किया उस डिबेट की वजह से, इसका तो कोई सही पोल आते हुए अभी कम से कम 3-4 दिन
और
हफ्ता तो लगेगा।
अच्छा, तो
लेकिन बज़ाहिर ये नजर आता है कि जो पहली डिबेट थी उसमें एलिजाबेथ वॉरन को बहुत ज्यादा टाइम दिया गया और उनको काफी प्रमोशन मिली, लेकिन उस डिबेट में जो दूसरी खातून थी कांग्रेस वुमन तुलसी गैबर्ड, उन्होंने भी जो बातें की है उसको लोगों ने काफी पसंद किया।
अच्छा, 2020 के सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के 10 सदारती उम्मीदवारों ने जुमेरात की शाम को भी मुबाहसे में हिस्सा लिया, इनमें साबिक सदर जो बाइडेन भी शामिल थे। दीगर शुरका में सेनेटर बर्नी सैंडर्स, कमला हैरिस और उसके अलावा भी कुछ और उम्मीदवार शामिल रहे। ताज़ा सर्वे के मुताबिक ये कहा जाता है कि बेशतर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को सदर ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है, खासतौर पर साबिक नायब सदर जो बाइडेन को, जो 8 साल तक साबिक सदर ओबामा के साथ काम कर चुके हैं, और उन्हें 73 साल डोनाल्ड ट्रंप पर 10 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। बाज़ माहरीन के बकौल इंतखाबात से 16 माह की पहले किए जाने वाले इस सर्वे को हतमी करार नहीं दिया जा सकता, जैसा कि अभी मिर्जा साहब भी बात कर रहे थे। इस सर्वे को देखते हुए खटक साहब, और कुछ इससे अलग होते हुए दोनों तरह से, अगर साबिक नायब सदर जो बाइडेन को सदारती उम्मीदवार, ये सब अगर की बातें हैं, इसीलिए मैंने सेनेटर वॉरन के बारे में भी ये पूछा था कि इम्कान कितने हैं, तो अगर साबिक नायब सदर जो बाइडेन सदारती उम्मीदवार मुंतखब हो जाते हैं तो उनका सदर ट्रंप के मुकाबले की सूरत में आप सूरत हाल क्या देखते हैं, क्या इम्कान?
देखिए, मैं जिस तरह मिर्जा साहब ने जिक्र किया कि इट्स टू अर्ली टू इवन प्रोजेक्ट एनीथिंग, लेकिन जाहिर है जो अभी तक पब्लिक ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद जो बाइडेन प्रेसिडेंट ट्रंप को हरा पाए। अभी सवाल यह है कि चूंकि इंतखाबात में काफी टाइम है और हमेशा हमने देखा है कि
جو پرائمریز ہوتی ہیں وہ بڑی بروزنگ ہوتی ہیں, اس میں کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کو سیاسی طور پر زبردست نقصان پہنچاتے ہیں. آپ نے کل رات کو دیکھا کہ جس طرح کملا ہیرس اور جو بائیڈن کے درمیان جو بحث ہوئی, جو بڑی گرما گرم بحث ہوئی, اس میں بالکل ایک بات سامنے آئی کہ مجھے لگتا تھا کہ جو بائیڈن کافی ڈیفینسو ہو گئے تھے اور مجھے لگا تھا کہ وہ کافی کمزور نظر آ رہے تھے. لہٰذا اس وقت کوئی بھی میں کوئی رائے اس وقت یعنی قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پرائمری رہتی ہے, 25 افراد امریکہ کی صدارتی نومینیشن کے امیدوار ہیں, اور یہ اگلے سال کی پرائمری جب ہماری جو نیشنل اس میں ہوں گی اس میں اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اتنا زیادہ پولیٹیکلی ایک دوسرے کو اتنا زیادہ ایکسپوز کیا ہوگا کہ شاید اس سے اوور آل میرا خیال ہے کہ کینڈیڈیٹس کافی کمزور ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا یہ 2016 کے انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو پرائمریز تھیں بہت زیادہ ان میں شدت تھی, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کو بہت زیادہ اس نے تقسیم کر دیا تھا. صدر ٹرمپ کا 2016 میں جیتنا کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, یہ ایک سرپرائز تھا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پارٹی بہت زیادہ تقسیم ہو گئی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک مرتبہ پھر ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ جو پرائمری جو اس وقت شروع ہو چکی ہے اور ہمیں جس میں کل رات کی جو ڈیبیٹ ہوئی اس میں جو شدت نظر آ رہی تھی, کیا یہ شدت پارٹی کے ووٹروں کو بھی اسی طرح تقسیم کر جائے گی؟ اور اگر یہ تقسیم کرتی ہے اور کوئی بھی نومینی آگے آتا ہے تو کیا وہ ان تمام جو تقسیم ہے اس کو ختم کر کے ووٹروں کو الیکشن کے دن باہر نکالنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ یہ بہت سارے عوامل ہیں جو کہ پورے اوور آل ریزلٹس پر اس کا امپیکٹ ہوگا. اسی لیے میں کہوں گا کہ اس وقت بہت ارلی ہے, لیکن ہاں اس وقت پروجیکشن یہی ہیں کہ اگر آج انتخابات ہوتے ہیں تو شاید جو بائیڈن صدر ٹرمپ کو ہرا پائیں.
اچھا علی اکبر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ 2020 صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹس کو کس ایجنڈے کے ساتھ مقابلے میں شامل ہونا چاہیے, کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے, ہیلتھ کیئر, امیگریشن, کس چیز کے اوپر زیادہ ان کو ڈیپینڈ کرتے ہوئے سامنے آنا چاہیے؟ آپ قوم کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے دیکھیں گے؟
دیکھیں, ایشوز تو ظاہر بات ہے کہ سارے وہ ہیں جو ڈیموکریٹک ایشوز ہیں اور ملک کے سامنے ہیں, لہٰذا ان کو توجہ تو سارے ایشوز پہ بات کرنی پڑے گی, لیکن کیا بات کی جائے ان ایشوز پہ اور کیا پوزیشن وہ اختیار کریں, یہ اصل امپورٹنٹ چیز ہے. اس وقت جو اکثریت عوام کی ہے, جہاں جوش و خروش پایا جاتا ہے خصوصاً نوجوانوں میں, اور جب تک آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز میں جوش و خروش نہ ہو اور نوجوان ساتھ نہ دیں تو بہت مشکل ہوتا ہے. جیسا کہ 2016 میں ہوا کہ ہلری کلنٹن کے ساتھ نوجوان نہیں تھے اور ان کے سپورٹ کرنے والوں میں جوش و خروش نہیں تھا, اس لیے کہ وہ یہ کہا گیا کہ 2016 میں امریکہ کی تاریخ کے تقریباً سب سے زیادہ نامقبول اور سب سے زیادہ ناپسند کیے جانے والے دو افراد یعنی ہلری کلنٹن اور ٹرمپ کے دوران مقابلہ تھا. دونوں ہی شدید ناپسندیدہ لوگ تھے تاریخ میں, تو اسی لیے وہ ہار بھی گئی ہلری کلنٹن کیونکہ ان کے ساتھ نوجوان نہیں تھے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ پوزیشنز جو ان ایشوز پہ جیسے ہیلتھ کیئر ہے, کالج ٹیوشن ہے, امیگریشن ہے, جنگ نہ کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ وینزویلا میں جنگ ہوتے ہوتے رک گئی, نارتھ کوریا سے جنگ ہوتے ہوتے رک گئی, ایران سے جنگ ہوتے ہوتے رک گئی, وربل جنگ چل رہی ہے, اکنامک وار چل رہی ہے, اکنامک ٹیرف چل رہے ہیں, ٹریڈ وار چل رہی ہے, تو ان سارے ایشوز پہ, انوائرمنٹ کا ایشو ہے, تو سارے ایشوز پہ بات کرنی ہوگی. لیکن اس ایشوز پہ پوزیشن کون سی ہوتی ہے, کون سی پوزیشن ڈیموکریٹس کو لینی چاہیے, یہ ہے سوال. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹس کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی, ورکنگ پرسن اور اسٹوڈینٹس اور وہ لوگ جو کہ ڈسفرنچائز ہو چکے ہیں, نام مایوس ہو چکے ہیں پولیٹیکل سسٹم سے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے, باہر نکالنے کے لیے پروگریسو اور پالیسیز جو کہ برنی سینڈرز کی اور ایلیزبتھ وارن کی اور کانگریس وومن تلسی گیبرٹ کی ہیں, اس طرح کی پالیسیز کو اپنانا ہوگا. اور ان پالیسیز پہ, ایشوز پہ تو ظاہر بات ہے سارے لوگ, سارے کینڈیڈیٹس بات کریں گے, لیکن اس ایشوز کو سالو کرنے کے لیے سولوشنز کیا ہیں اور کیا ان کی رائے اور پالیسیز ہیں, وہ میرے خیال سے پالیسیز برنی سینڈرز, ایلیزبتھ وارن اور کانگریس وومن تلسی گیبرٹ کی, یعنی پالیسیز یعنی کہ جنگ نہ کی جائیں, جنگیں ختم کی جائیں, ملک کی ترقی پہ توجہ دی جائے, عام آدمی کی معیشت کو مضبوط کیا جائے, उनके जॉब्स की जो सिचुएशन है कि दो तीन तीन जॉब्स कर रहे हैं, उस जरूरत को खत्म किया जाए, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म की जाए ताकि ये माइनॉरिटीज और पीपल ऑफ कलर जो है ये जस्टिस सिस्टम का बहुत बुरी तरह शिकार होते हैं, गलत तरीके से उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इस चीज को खत्म किया जाए।
अच्छा।
ये हेल्थ केयर सबको प्रोवाइड किया जाए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर हो, तो ये चीजें ऐसी हैं जो लोगों को मोटिवेट करेंगी और ट्रंप को आसानी से हराया जा सकेगा।
अच्छा खटक साहब, ये इस वक्त जो मुबाहिसे हो रहे हैं, सुनने वालों को ये बताइए, जाहिर है कि अमरीकी निज़ाम बहुत मुख्तलिफ है और ख़ास तौर पर जब 2016 के भी सदारती इंतखाब हुए तो पूरा एक साल हमने उसके लिए राउंड टेबल की थी ताकि हर महीने ये जायज़ा लेके बता सकें कि कहाँ कहाँ क्या क्या अमल है, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ अमल है सियासी अमल जो अमरीका के अंदर है। तो बताइएगा सुनने वालों को कि ये जो मुबाहिसे होते हैं और जिसमें इतने सारे उम्मीदवार एक पार्टी की तरफ से आते हैं, तो किस तरह से वो फिर अपना मकाम बनाते हैं और किस तरह वो आगे बढ़ेंगे कि आखिर में सिर्फ एक आदमी को चुना जा सके, तो ये मुबाहिसे किस अहमियत के हामिल हैं?
देखिए, जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि इट्स एन आइडियोलॉजी ऑफ कंपीटिंग आइडियाज हैं। अमरीकी निजाम में बिल्कुल ये आपको सामने नजर आता है, कोई भी शख्स इस बुनियाद पर कैंडिडेट नहीं बन सकता कि वो कौन है या वो क्या है, बल्कि इस बुनियाद पर वो बनता है कि वो क्या लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आप जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इलेक्शन जीता था तो वो एक आइडिया के साथ आए थे, आइडिया ये था कि वो अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी निजाम को प्राइवेटाइज करना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी निजाम के बारे में जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये हैं कि अगले 30-35 सालों में इसमें इतनी ताकत नहीं रहेगी कि ये जो अमेरिका के रिटायरीज हैं उनकी टेक केयर कर सके, इतने ज्यादा लोग हो जाएं, क्योंकि लोगों की जिंदगी ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है अमेरिका में। फिर उसके बाद सदर ओबामा आए, ओबामा ने जो है कहा कि हम जंगें भी खत्म करेंगे, हम तब्दील लाएंगे, हम हेल्थ केयर को चेंज करेंगे, वो एक आइडिया के साथ आए, उन्होंने इलेक्शन जीता। यानी आइडियाज के ऊपर हमेशा अमेरिका में इलेक्शन लड़ा जाता है, जो सुपीरियर आइडियाज के साथ आता है फिर एक एक आइडिया की बाकायदा मुकम्मल तजिया किया जाता है, अवाम करते हैं, प्रेस करता है, उस पर मुबाहिसा होता है। आज देखिए कि कल रात को जो बहस हो रही थी उसमें चाहे इमिग्रेशन की बात हो, मईशत की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, फॉरेन पॉलिसी की बात हो, हेल्थ की बात हो, कोई भी शोभा आप पकड़ लें, वहां पर हर कैंडिडेट या तो अपना रिकॉर्ड सामने ला रहा था या अपनी विजन सामने ला रहा था, और यही वो दो बड़े प्लैंक्स हैं जिसकी बुनियाद पर अमरीकी वोटर ये फैसला करता है कि आया इस शख्स को हमारा कैंडिडेट होना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये पार्टी के अंदर इंतखाबात हैं। जो आपने कल देखा या आने वाले दिनों और हफ्तों में देखेंगे वो यही है कि ये पार्टी के अंदर सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, जो कि पार्टी का नॉमिनी उसके बुनियाद पर इलेक्ट होगा, और उसके बाद फिर वो जो मुखालिफ पार्टी है यानी रिपब्लिकन पार्टी, उसका जो कैंडिडेट होगा उसके खिलाफ जाकर इंतखाबात लड़ेगा। और इसीलिए ये एक ऐसा सियासी तथहीरी अमल है जिसके अंदर एक शख्स के कैरेक्टर को भी जांचा जाता है, उसके सियासी रिकॉर्ड को भी जांचा जाता है, उसकी विजन को भी जांचा जाता है, और फिर देखा जाता है कि कितनी प्रैक्टिकल है। मसलन जब एलिजाबेथ वॉरन कहती हैं कि मैं जितने स्टूडेंट डेट्स हैं, यानी यहाँ पर अमेरिका में जितने भी प्रोफेशनल स्कूल में लोग जाते हैं वो जाहिर है इतना महंगा है तालीम यूनिवर्सिटी सतह पर कि उनको कर्जे लेने पड़ते हैं, और वो कर्जे तकरीबन कोई 4 करोड़ से ज्यादा अमरीकी इस वक्त जो है वो कर्जे दे रहे हैं, और एलिजाबेथ वॉरन और कुछ और कैंडिडेट्स भी ये वादा कर रहे हैं कि हम लोग ये जो स्टूडेंट डेट लोन जो है इनको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे या खत्म करेंगे। अभी सब सवाल ये पूछ रहे हैं कि जनाब ठीक है, वादा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये मुमकिन है, इसके लिए आप पैसा कहाँ से लाएंगे? ये हमारे यहाँ जिस तरह पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में होता है कि एक शख्स आता है स्टेज पर खड़ा होता है, धुआंधार तकरीर करता है, कहता है मैं पाकिस्तान में जो है दूध और शहद की नदियां बहा दूंगा, और लोग उस पर यकीन करके वोट दे देते हैं। अमेरिका में ऐसा कुछ मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होता, किसी हद तक तो जाहिर है होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा उसकी जांच पड़ताल
होती है। बहुत बहुत जी,
हर एक लिहाज से
बहुत बहुत शुक्रिया खटक साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपका, खटक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ प्रोड्यूसर फायजा बुखारी और इंजीनियर डैन क्राफ्टन को इजाजत दीजिए। बहजत जिलानी प्रोग्राम जहां रंग से अब इजाजत चाहती है, आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ایران متوقع طور پر جاپان میں ہونے والے G20 اجلاس میں ایک اہم موضوع ہوگا، جہاں صنعتی طور پر ترقی یافتہ ملکوں کے لیڈر اپنے دو روزہ سربراہی اجلاس کے لیے آج جمع ہو رہے ہیں۔ اسی اثنا میں امریکی اور ایرانی سفارتکاروں نے اس بحران کے کسی سیاسی حل کی تلاش میں اپنے یورپی ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے، جو امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ ہونے والے بین الاقوامی نیوکلیئر سمجھوتے سے الگ ہو جانے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلاتی سہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
امریکہ اور ایران کے درمیان اس کشیدگی پر برسلز میں ہونے والے نیٹو کے اجلاس میں بھی بات کی گئی۔ جمعرات کو نیٹو کے رکن ملکوں کے وزرائے دفاع نے برسلز میں ایک دو روزہ اجلاس میں ایران کے جوہری خطرے سمیت سیکیورٹی سے متعلق کلیدی مسائل پر بات کی۔ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا کہ ایران کی حکومت 40 برس سے خطے میں افراتفری اور تنازع کے مظہر ہے اور اسے روکنا ضروری ہے۔
ایران's hostile actions are an international problem that affect many nations. They include pursuit of nuclear weapons, a growing ballistic missile program.
وہ کہہ رہے ہیں ایران کی جارحانہ کاروائیاں ایک ایسا بین الاقوامی مسئلہ ہے جو بہت سے ملکوں کو متاثر کر رہا ہے، ان میں جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوشش، بڑھتا ہوا بیلسٹک میزائل پروگرام، بین الاقوامی دہشت گردی کی حمایت اور بحیرہ عرب، آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں جہاز رانی کی آزادی پر حملے شامل ہیں، اور اسی طرح بین الاقوامی فضائی حدود پر، جیسا کہ دنیا نے گزشتہ ہفتے مشاہدہ کیا تھا۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں گزشتہ ہفتے اس وقت اضافہ ہو گیا تھا جب ایران نے امریکہ کے ایک ڈرون طیارے کو یہ کہتے ہوئے مار گرایا تھا کہ یہ اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے۔ واشنگٹن اس الزام کی تردید کرتا ہے، تاہم اس نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا
The United States so clearly has stated that they don't want a war. They actually said very clearly that they're ready to talk.
ان کے الفاظ ہیں امریکہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا۔ حقیقتاً انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ کہا ہے کہ وہ کسی نوعیت کی پیشگی شرائط کے بغیر بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور آج اتحادیوں کی جانب سے پیغام یہ ہے کہ ہم کشیدگی کم کرنے کی، کسی نوعیت کی غلط فہمی سے بچنے کی اور ایسے کسی بھی حادثے سے بچنے کی کوشش کی حمایت کرتے ہیں جو قابو سے باہر ہو جائے اور ایک حقیقی خطرناک صورتحال کو جنم دے۔ واشنگٹن نے کسی فوجی رد عمل کے بجائے ایران کے خلاف اقتصادی تعزیرات کا انتخاب کیا ہے۔ ایران کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے برائن ہک کہتے ہیں
We are dedicated to this policy of maximum economic pressure because it's working.
وہ کہہ رہے ہیں ہم نے زیادہ سے زیادہ اقتصادی دباؤ کی پالیسی کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ یہ اس حکومت کی آمدنی کی ماضی کی سطح کو ختم کر رہی ہے اور پورے خطے میں ان کے مفادات کے لیے کام کرنے والوں کو مالی طور پر نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایران کے رہنماؤں نے ان تعزیرات پر برہمی کا اظہار کیا ہے جنہوں نے اس کی معیشت کو مفلوج کر دیا ہے، اور وہ اسے ایک جنگی کارروائی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس آراغچی کہتے ہیں
They are using their economic power, imposing sanctions as a kind of weapon. Now we are facing a very new concept, weaponization of dollar.
ان کے الفاظ ہیں وہ یعنی امریکہ اپنی اقتصادی طاقت کو استعمال کر رہا ہے، یعنی تعزیرات کو ایک طرح کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے۔ اب ہمیں ایک نئے نظریے کا سامنا ہے، یعنی ڈالر کو ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرنے کا۔ ہم اس چیز کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اپنے نظریے کو، اپنی پالیسیوں کو دوسرے ملکوں پر مسلط کرنے کے لیے ڈالر کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جسے روکنا ضروری ہے۔ یہاں امریکہ میں اور بیرون ملک ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے مادود چند ہی حمایتی ہیں۔ فرانس کے صدر میکرون نے اوساکا میں اپنی آمد کے موقع پر واضح طور پر کہا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کا حصول ضروری ہے اور ہم جزیرہ نما کوریا کو محفوظ کرنے کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ امریکی قانون ساز کسی ایسے قانون پر غور کر رہے ہیں جس میں ایران کے خلاف کسی فوجی حملے کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت ہو۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔